الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھیے اور رب کی 10 رحمتیں حاصل کیجیے۔ ناظرین، ہمارا پروگرام ہے راہ علم کے مسافر، اور آج کے ایپیسوڈ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ہم پریکٹیکلی راہ علم کے مسافر جو طلبہ کرام ہیں ان کے پاس آئے ہیں، اور آج کی جو ریکارڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں جامعۃ المدینہ فیضان بغداد کرنگی 2.5 نمبر پر یہ موجود ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی عالی شان یہ جامعۃ المدینہ ہے، اور اس کے درجۂ دور حدیث کا جو روم ہے اس میں یہ ریکارڈنگ کا سلسلہ ہے، اور جیسا کہ طلبہ کرام کے لیے بالخصوص یہ پروگرام ہوتا ہے، لیکن بالعموم ظاہر ہے کہ جو بھی ہمیں ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے انشاءاللہ بہت کچھ اس میں سیکھنے کا موقع رہے گا۔ حزب سابق مفتی دعوت اسلامی، مفتی اہل سنت، مفتی محمد قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں، ویلکم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ عزوجل آج بھی ایک یونیک پروگرام انشاءاللہ ہوگا، بہت سارے خوبصورت سوالات سے ہم اس سلسلے کو مزین کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اول تا آخر دیکھنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ جتنا ہو سکے آپ اگر نوٹس بھی بناتے رہیں تو انشاءاللہ بہت زیادہ مفید ہوگا۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ظاہر جب اسلام کی بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، دلائل کی بات کرتے ہیں تو بہت کچھ ہے، لیکن اسلام کی حقانیت کے جو مرکزی دلائل ہیں وہ کیا ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام برحق دین ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ بھی برحق عقیدہ ہے۔ اسلام کی حقانیت پر ویسے تو بہت سارے انداز سے کلام کیا جا سکتا ہے، لیکن میں چند ایک مرکزی چیزوں کے اعتبار سے کچھ عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات، اسلام کی حقانیت کی ایک عظیم دلیل قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کا یہ معجزہ کہ قرآن نے فرمایا کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے ہے، اگر تمہیں اس بارے میں شک ہے تو اس جیسی کوئی صورت بنا کے لے آؤ۔ تو قرآن مجید نے جس زمانے میں یہ چیلنج دیا، یہ زمانہ وہ تھا کہ عرب میں انتہائی اعلیٰ درجے کے فصیح و بلیغ لوگ موجود تھے، اور تب سے لے کر آج تک 1450 سال کا تقریباً عرصہ گزر چکا ہے۔ اس پورے ڈیوریشن میں ایک سے بڑھ کے ایک زبان کا ماہر، عربی زبان کا ایکسپرٹ، اور فصاحت و بلاغت کے ساتھ دانش مندی اور حکمت کی باتیں کرنے والا فرد بیسیوں اس طرح کے گزر چکے ہیں، لیکن قرآن مجید کا وہ چیلنج کہ یہ رب کا کلام ہے، یہ خدا نے بھیجا ہے، اسے آج تک کوئی کمپیٹ نہیں کر سکا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا۔ تو اسلام نے اپنی حقانیت پر قرآن مجید کو بطور دلیل کے بیان کیا، اور وہ دلیل تب سے لے کر آج تک قائم ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں یہ نازل فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر و انا له الحافظون، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ قرآن مجید نے جس زمانے میں یہ فرمایا تھا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے، اگر یہ خدا کا کلام نہ ہوتا، اگر یہ عالم الغیب و شہادہ کا کلام نہ ہوتا تو مستقبل میں کسی بھی وقت اس کے برخلاف ہو جاتا۔
صحیح۔
کہ اس وقت حفاظت کے ذرائع جس زمانے میں یہ فرمایا گیا اس زمانے میں تو حفاظت کے ذرائع آج کے برابر تھے ہی نہیں. قرآن مجید لکھا گیا کچھ کھال پہ، کسی کپڑے پہ، کسی کاغذ پہ، کسی اونٹ کی ہڈی پہ، اس طرح مختلف انداز میں لکھا گیا، اور یہ چیز کبھی بھی حفاظت کا کوئی بڑا ذریعہ نہیں. اچھا، اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے اسے یاد کیا، یا صحابہ کرام نے یاد کیا، تو کچھ افراد کا یاد کر لینا بھی دائمی حفاظت کا ذریعہ نہیں. جنہوں نے یاد کیا انہوں نے دنیا سے جانا تھا، چلے بھی گئے. لیکن چونکہ خدا نے قرآن کے بارے میں یہ فرما دیا تھا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو اب دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی صداقت تب سے لے کر آج تک 100% پوری زور شور کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ جو ہے موجود، اور اس وقت جس قدر اس کی حفاظت کے ذرائع اور اسباب پیدا ہو چکے ہیں، اس کے بعد تو بہت ہی واضح ہو گیا کہ اب اللہ تعالیٰ اسے اپنی مشیت کے مطابق قیامت سے پہلے تک اسے محفوظ رکھے. تو قرآن کتاب اسلام ہے، اور اسلام کی حقانیت کی دلیل خود قرآن مجید کی حفاظت. تیسری بات، اسلام کی حقانیت کی دلیل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور صداقت، کیونکہ اسلام کو بطور دین پیش کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، جس ہستی نے اسے پیش کیا اس ہستی کی پوری زندگی کی امانت، دیانت، صداقت، اخلاق، کردار، ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے گا. ان کی زندگی کے اندر کہیں کوئی مالی مفاد کا عنصر نظر آتا ہو، کہیں کسی دنیاوی غرض کی جو ہے وہ ملاوٹ نظر آتی ہو، ایسا کچھ نہیں. انہوں نے اعلان نبوت سے پہلے بھی ہمیشہ سچ بولا، اعلان نبوت کے بعد بھی ہمیشہ سچ بولا. ان کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی بھی انتہائی اعلیٰ درجے کی امانت داری پر مشتمل، کہ اعلان نبوت کے بعد ان کے دشمن بھی انہیں صادق و امین ہی کہتے رہے. اب جس ہستی نے اپنی زندگی میں کبھی ایک معمولی سی معمولی شے کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، کیا اسے یہ متصور ہے کہ وہ خالق کائنات کے بارے میں یہ جھوٹ بولے کہ اس نے مجھے نبی بنایا اور اسلام مجھے بطور دین کے عطا فرمایا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت قطعیہ اور آپ کی سیرت عظیمہ جس سے اسلام ہمارے سامنے آیا ہے، وہ سیرت اور آپ کی صداقت جو ہے وہ اسلام کی حقانیت کی دلیل. چوتھی بات یہ ہے کہ اسلام کی جامعیت اسے دیگر تمام دینوں سے ممتاز بھی کرتی ہے، فائق بھی کرتی.
واہ.
کیونکہ بچے کی پیدائش سے لے کر، اور صرف پیدائش سے لے کر نہیں، پیدائش سے پہلے سے لے کر اس کے بڑے ہو کر فوت ہو جانے تک، بلکہ اس کے بعد تک، یہ جتنی زندگی ہے، اس زندگی میں بڑی بڑی جہتیں شمار کرے تو 8-10 آ جاتی، جیسے عبادات ہے، اخلاق ہے، معاملات ہے، فیملی میٹر ہے، پڑوسی ہیں، رشتہ دار ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، نوکری ہے، پیسہ ہے، مال ہے، یہ اس کے بڑے بڑے عنوانات آ جاتے ہیں. اس کے نیچے آگے، ہر عنوان کے نیچے آگے 10-10, 12-12, 20-20, 25-25 صورتیں بن جاتی. یہ مجموعی طور پہ ہو سکتا ہے 200 زندگی کے اہم امور بنتے ہوں، 300 بنتے ہوں، 400 بنتے ہوں. اسلام کی حقانیت کی دلیل یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا جامع دین بنایا، ایسا کمپریہنسو اور ایسا مکمل دین بنایا کہ اب ہم زندگی کے جس پہلو کے بارے میں بھی معلوم کرنا چاہتے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ اسلام کے اندر اس کے بارے میں احکام نہ دیے گئے.
واہ کیا بات.
اب اگر یہ خدا کا دین نہ ہوتا اور یہ سچا دین نہ ہوتا تو کیا ہوتا کہ 10 چیزوں کے بارے میں رہنمائی مل جاتی، 10 چیزوں کے بارے میں نہ ملتی، یا 50 کے بارے میں مل جاتی، 2-4 پھر بھی رہ جاتی. لیکن یہ کیسا عظیم دین ہے کہ جو ایک ایک شے کے بارے میں بہترین قسم کی رہنمائی فراہم کرتا ہے. تو اسلام کی یہ جامعیت، یہ اس کی حقانیت کی دلیل ہے. پانچویں بات، اسلام کا دین فطرت ہونا یہ خود اس کی حقانیت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے انسانوں کی فطرت کے مطابق ایک کامل دین بنا کے بھیجا، کہ ہم کسی بھی شے کے بارے میں جب انسان کا فطری ذوق اور فطری رجحان دیکھتے ہیں، اور ادھر ہم اسلام کا حکم دیکھتے ہیں اور اسلام کی تعلیم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ فطرت انسانی اور حکم اسلامی یہ دونوں الائن ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ جہاں جس وقت جیسا کسی آدمی کا ذوق ہے، اسلام کی تعلیم وہاں پر اسے بہترین انداز کے اندر رہنمائی کرتی ہے۔ اور مذاہب کے اندر بھی مختلف مواقع پر مختلف چیزیں موجود ہیں، لیکن وہ آپ کو ملیں گی کہ چار جگہ مل جائیں گی، 40 جگہ نہیں ملیں گی۔ اسلام خوشی کے موقع پہ آپ کے سامنے خوشی کی پوری فہرست کھول دے گا، غمی کے موقع پر آپ کے سامنے غم کے اظہار کی صورتیں بھی رکھے گا، لیکن ساتھ ہی آپ کو زندگی گزارنے کے لیے صبر، حوصلہ، ہمت والی چیزیں بھی آپ کے ساتھ ہی جوڑ دے گا کہ یہ والے کام بھی کرے۔ تو یہ جو اسلام کا دین فطرت ہونا ہے، ماں باپ کو اولاد کے ساتھ محبت ہے، تو اب ماں باپ اور اولاد کے احکام دیکھ لیں آپ، اس میں اس محبت، اس شفقت کو بھرپور طریقے سے اور بہترین انداز کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا گیا۔ نہ اسلام میں تجرد ہے کہ انسان شادی کرے نہ اور جنگلوں میں رہے، اور نہ ہی اس کے اندر یہ ہے کہ وہ ساری حدود و قیود کو توڑ دے اور بالکل اسی کام کا ہو جائے، نہیں۔ اسلام نے شادی کا حکم بھی دیا لیکن اس کی حد بندی بھی مقرر کر دی، کیونکہ اگر اس کی حد بندی نہ ہو تو پھر دوسرے فریق کے اوپر ظلم کی صورتیں شروع ہو جاتی ہیں، لیکن اگر اس پر بالکل پابندی لگا دی جائے تو انسان کی فطری خواہشات مر جاتی ہیں۔ تو آپ اسلام کے دین فطرت ہونے کے اعتبار سے جب اسلامی احکام کو دیکھیں گے، خواہ وہ وضو کرنا ہے یا وہ نماز پڑھنا ہے یا وہ زکوٰۃ دینا ہے یا وہ دیگر امور ہیں، ان تمام کے اندر جو فطرت کا عمل دخل ہے وہ بڑا واضح طور پہ نظر آتا ہے۔ تو یہ اسلام کا دین فطرت ہونا جو ہے، یہ بھی اس کی حقانیت کی ایک عظیم دلیل بنتی ہے۔
ماشاءاللہ بہت خوب، اللہ پاک ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں کبھی وسوسہ آئے، جہاں کہیں ایسی الجھن ہو، تو یہ دلائل، یہ حقائق، ان چیزوں کا علم جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ان چیزوں کو یاد بھی کریں جو بیان ہوا، اور اس کو اپنے سینے میں سجا کے رکھیں تاکہ اگر کہیں کوئی وسوسہ آتا ہے تو اس کی کاٹ کرنے میں ہم کامیاب ہو سکیں۔ مفتی صاحب، اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال آپ کی گفتگو کے دوران تھا کہ جب یہ سب کچھ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا طبقہ مسلمان ہے لیکن پھر بھی کنفیوز ہے یا کہیں نہ کہیں پریشانی کا شکار ہے، ایسوں کو کیا پیغام دیں گے کہ جب یہ اتنا واضح ہے اور اتنے، جب آپ کے گفتگو سنی ابھی تو ایسا لگتا ہے کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، لیکن دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ بہت سارے وسوسوں کا شکار اور اسلام کے بارے میں، تو ویئر از دا گیپ؟
گیپ یہ ہے، علم دین سے دوری۔
صحیح،
علم دین سے دوری شاید سب سے بڑا سبب ہوتا ہے جس کی وجہ سے وساوس پیدا ہوتے ہیں اور پھر وہ وساوس پختہ بھی ہو جاتے ہیں۔ وسوسے تو سب کو ہی آ سکتے ہیں اور سب کو ہی آتے بھی ہیں تقریباً، یعنی کہ بڑا متقی ہے، بڑا دیندار ہے، بڑا عالم ہے، وسوسے اس کو بھی آ جاتے ہیں۔ وسوسہ آنا پرابلم نہیں ہے، لیکن وسوسوں کا دل میں جم جانا اور پھر اس کو سوچتے رہنا پرابلم یہ ہے۔
صحیح،
اب اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، حل کے لیے ایک بڑی بنیادی سی چیز تو یہ ہے کہ قرآن مجید کا آپ ایک مرتبہ بڑے تسلی کے ساتھ پورا قرآن مجید کا مطالعہ کریں، قرآن پڑھیں، ترجمہ پڑھیں اور اس کی مختصر سی شرح، کیونکہ قرآن مجید کی ہر بات کو صرف ترجمے سے سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں لیکن بہت ساری جگہوں پر آدمی کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی تشریح وغیرہ بھی پڑھے۔ اب اس کے لیے جیسے ہماری تفسیر ہے، تفسیر تعلیم القرآن مکتبۃ المدینہ سے شائع کردہ ہے، تو دو جلدوں میں ہے، تو اتنا بہت مفصل طویل حاشیہ بھی نہیں ہے، اس کا مطالعہ کر۔ تو ایک مرتبہ قرآن مجید کو اس طور پہ پڑھ لے کہ یہ کتاب کیسی ہے، یہ کتاب کیسی رہنمائی کرتی ہے، یہ کتاب کتنی جگہوں پر رہنمائی کرتی ہے، یہ کتاب کتنے تنوع ورائٹی کے ساتھ رہنمائی کرتی ہے، اس کتاب کا لب و لہجہ کس مقام پہ جا کے ہمیں مخاطب کرتا ہے، اس کتاب کی تاثیر ہمارے دل میں کس قدر جاتی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں چند ایک سامنے رکھ کے قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے، نمبر ایک۔ نمبر دو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ۔ اس کے لیے دو بہت مختصر سی جو سیرت کی کتاب، بہت مختصر نہیں، ایک تھوڑی سی مختصر ہے، دوسری تھوڑی سی مفصل ہے۔ ایک ہے آخری نبی کی پیاری سیرت، مکتبۃ المدینہ کی ہے۔ ایک مرتبہ اس کتاب کو صرف اس نظر سے پڑھیں کہ ایک عظیم ہستی کا کردار، ان کی زندگی، ان کی سیرت، ان کے شب و روز، ان کی صبح و شام، ان کا لوگوں کے ساتھ رویہ، ان کا خدا سے تعلق یہ کیسا تھا، ایک جامع اور کامل ہستی کی سیرت کیسی تھی، بس اس نظر سے اس کتاب کا مطالعہ کر لیں. دوسری کتاب ہے سیرت رسول عربی، یہ بھی مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب ہے اور یہ ایک جلد میں کتاب ہے، 700-800 پیجز ہیں اس کے. اس کتاب کا بھی اسی نظر سے مطالعہ کریں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے اگر مسلمان مطالعہ کرتا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اپنے ظاہری کمالات اور اپنے باطنی کمالات کے اعتبار سے کیسی تھی. یعنی آخری نبی کی پیاری سیرت میں جو سیرت کے پہلو ہیں وہ بیان کیے گئے. سیرت رسول عربی میں وہ جو عفو درگزر اور حسن اخلاق ہے یہ بھی ہے، سیرت کے واقعات بھی ہیں، اور اس کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو باطنی کمالات، آپ کے معجزات، آپ کی عظمتیں ہیں وہ بھی ہیں. تو ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم ہستی کا انٹروڈکشن اس کتاب سے پڑھ لیا جائے. جب ان کتابوں کو آدمی ذرا دل جما کر اور دل جمعی کے ساتھ پڑھتا ہے تو یوں کہہ لے کہ وساوس کی جو جھاگ ہے وہ اس نور کے ریلے کے ساتھ خود بخود چھٹتی جاتی ہے. اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ چونکہ شیطان انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، نفس اندر موجود ہے، وہ وسوسے سے باز نہیں آئے گا. ارد گرد کا ماحول ایسا ہے جو اسلام سے، ایمان سے، دین سے، خدا سے دور کرنے پر پورا زور لگا کے بیٹھا ہوا. تو اب ایسے ماحول کے اندر ضروری ہے کہ اپنے آپ کو کسی اچھے ماحول کے ساتھ بھی وابستہ کرے، اہل علم کے ساتھ، اہل تقویٰ کے ساتھ، خوف خدا والے لوگوں کے ساتھ، نیکی کی باتیں کرنے والوں کے ساتھ، ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں گے تو پھر یہ وساوس کا ازالہ ہوتا رہے گا، اور انشاءاللہ عزوجل جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے تو وہ بھی اس کا خاتمہ ہوتا رہے گا. اور اس کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے وہ موجود ہے، تو یوں پورا پیکج جو ہے یہ آپ کو اسی کے اندر سارا کچھ مل جائے گا.
ماشاءاللہ، جی پیکج مل گیا ہے جناب، اب حاصل کرنا اور عمل کرنا یہ ہمارا کام ہے. تو تمام ہی ناظرین نیت کریں، جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس نسبت سے قرآن ہمارے آقا پر نازل ہوا یہ بھی نسبت ہے، اور سیرت کا تذکرہ ہوا تو میلاد پاک کا جو ایک منانے کا بہترین طریقہ ہے وہ سیرت کا مطالعہ اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش ہے. تو تمام ناظرین کوشش کریں، حاضرین بھی کوشش کریں، یہ کتابیں بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو مل سکتی ہیں، انشاءاللہ عزوجل حاصل کریں گے، پڑھیں گے تو ضرور علم میں اضافے کا باعث ہوگا. مفتی صاحب، کچھ طلباء کی طرف سے بھی کوشچنز تھے، کچھ ان کی نمائندگی کرتے ہوئے بھی سوالات میں پیش کرنا چاہوں گا. اس وقت امید ہے ہزاروں کی تعداد میں طلباء کرام بھی ہمیں دیکھ رہے ہوں، کیونکہ ان کے لیے بطور خاص یہ پروگرام ہم ریکارڈ کرتے ہیں. طلباء کرام چھوٹے شہروں کے بھی ہیں، بڑے شہروں کے بھی ہیں، کوئی گاؤں کے اندر بھی جامعۃ المدینہ قائم ہوں گے اور گھروں میں بھی لوگ دیکھ رہے ہوں گے. ایک مقولہ ہے، کہا جاتا ہے کہ بڑے لوگ بڑی جگہوں پر پیدا ہوتے ہیں، تو کیا آپ کو اس مقولے سے اتفاق ہے؟ اگر ہے تو وہ لوگ کہ جو چھوٹے شہروں میں یا دیہات کے اندر علم دین ہی حاصل کر رہے ہیں، تو ان کے لیے بڑا کام کرنا، بڑا بننا یا بڑا کوئی بھی زندگی کے اندر اچیومنٹ حاصل کرنا یہ کیسے پاسبل ہے؟
دیکھیں، جزوی طور پہ اتنی بات تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑی جگہوں میں اور بڑے شہروں میں مواقع زیادہ ہوتے ہیں.
اچھا،
لیکن کسی آدمی کے بڑا بننے کے لیے اس کا بڑے شہر میں یا بڑی جگہ میں پیدا ہونا یا وہیں اس کا پلنا بڑھنا یہ تو کسی صورت ضروری نہیں ہے.
اچھا،
ٹھیک ہے. بات یہ ہے، دیکھیں شہر بڑا چھوٹا اپنی جگہ ہوتا ہے، لیکن انسان کے بڑا چھوٹا ہونے میں شہر کا عمل دخل نہیں ہوتا، اس کی سوچ کا عمل دخل ہوتا ہے.
اچھا،
اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شہر چھوٹا ہونا مسئلہ نہیں ہے، سوچ کا چھوٹا ہونا مسئلہ ہے.
اچھا،
ٹھیک ہے، محنت کا تھوڑا ہونا مسئلہ ہے. دار و مدار سارے کا سارا سوچ پہ ہے اور محنت پہ ہے.
صحیح.
سوچ بڑی ہے، محنت زیادہ ہے. ایک آدمی گاؤں کے اندر، دیہات کے اندر، کسی ریموٹ ایریا میں، کسی چھوٹی جگہ پر بھی ترقی کے بلند ترین منازل پر فائز ہو سکتا ہے، ورنہ کیا بڑے شہروں کا ہر بندہ بڑا ہوتا ہے؟
نہیں. صحیح.
کیا بڑے شہروں میں فیل نہیں ہوتے؟
بہت.
یہاں کے سکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں، مدرسوں میں، کیا ان کے اندر بچے فیل نہیں ہوتے؟ تو بڑے شہروں کے ہوتے ہیں. تو لہذا شہر کا چھوٹا بڑا ہونا اتنی بڑی چیز نہیں ہے. زمانہ قدیم کے اندر بھی یہی تھا اور زمانہ جدید کے اندر بھی یہی ہے. قدیم زمانے میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو چھوٹے چھوٹے شہروں سے بڑے بڑے علماء تیار ہوئے اور دین کے بڑے بڑے انہوں نے کارنامے سر انجام دیے. اور وہ کسی بڑے شہر میں گئے بھی نا تو اس وہاں جانے سے پہلے بھی وہ بڑے بن چکے تھے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ طوس شہر کے ہیں, ایران کا شہر ہے طوس. اب اس شہر سے آپ نے پڑھا اور وہاں سے آپ ایک مرتبے تک پہنچ گئے, اس کے بعد آپ بغداد پہنچے, پھر بغداد میں جا کے آپ نے علم بھی حاصل کیا اور وہاں پر ایک بہت بڑے مرتبے پر فائز بھی ہوئے. لیکن جو ان کی بیس تھی وہ چھوٹا سا شہر. ہم قریب ترین کی اگر مثال لیں یا ماضی قریب کی مثال لیں تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق بریلی شریف سے.
ایسا ہی
بریلی شریف کوئی بڑا شہر نہیں ہے, ایون کہ وہ آج بھی کوئی زیادہ بڑا شہر نہیں ہے. یعنی بریلی دنیا میں مشہور ہے اعلیٰ حضرت کی نسبت کی وجہ سے. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں بریلی کوئی کراچی کے برابر ہوگا, ایسا نہیں ہے. بریلی آج بھی اس کی ویڈیوز جو ملتی ہیں, یعنی اس کی جو ویڈیوز ہیں نا, اس سے اعلیٰ حضرت پہ لوگ ویڈیوز بنا کے وائرل کرتے وہ دیکھتے ہیں, تو بریلی شریف کی آج بھی چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں, تنگ تنگ جنا سڑکیں ہیں. تو اب تو ہو سکتا ہے کہ اس کی سائڈوں پر کچھ بڑے علاقے بھی بن گئے ہوں, جیسے ہر شہر کے ارد گرد سوسائٹیاں بن جاتی ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت علی رحمہ کے زمانے میں, 125 سال پہلے, اب اس سے بھی آپ پیچھے چلے جائیں تو اعلیٰ حضرت علی رحمہ جو بڑے بنے تھے, آپ کے زمانے میں دلی موجود تھا, ممبئی موجود تھا, کلکتہ موجود تھا. تو اب یہ ممبئی, کلکتہ, دلی, اتنے جنے بڑے شہر یہ موجود تھے, لیکن اعلیٰ حضرت وہاں کے سارے علماء سے بڑے تھے. ان شہروں میں بڑے علماء تھے لیکن اعلیٰ حضرت علی رحمہ سب پر فائق تھے.
سبحان اللہ.
اچھا, اسی طرح اور جو بہت سارے اس طرح کے شہر ملتے, صدر الشریعہ علی رحمہ, اعظم گڑھ جو ہے وہ کیا نام ہے, یہ نہیں, یوں کہ چھوٹی بستی ہے, کوئی بڑا شہر نہیں, لیکن صدر الشریعہ جیسی ہستی وہاں پیدا ہوئی. اچھا, ہمارے پاکستان کے اندر فقیہ اعظم مفتی نور اللہ بصیر پوری رحمۃ اللہ علیہ, آپ بصیر پور سے آپ کا یعنی جامعہ اور وہاں آپ نے سارا کچھ کیا نا. بصیر پور جس زمانے میں آپ نے جامعہ بنایا تھا نا, آپ کا جامعہ تقریباً جنگل میں تھا.
اللہ,
تقریباً جنگل میں. اور آج بھی بصیر پور کوئی بڑا شہر نہیں ہے, حتیٰ کہ ہم بصیر پور کو جانتے بھی شاید انہیں کے نام سے, ورنہ ہمیں اس شہر کے نام کا بھی اتنا پتہ نہیں ہے کہ اس نام کا شہر بھی کوئی ہے. لیکن وہ ایک عظیم ہستی, ایک عظیم فقیہ کے ساتھ تعلق ہے, تو لہذا ہم جانتے ہیں جی بصیر پور. اور ان کے نام سے اور بھی بہت سارے معروف ہو گئے, تو لہذا اب بصیر پور ایک مشہور ہو گیا. تو یہ سارے چھوٹے شہروں میں جو ہے وہ پیدا ہوئے, وہاں زندگیاں گزاری, وہیں پر بڑے بڑے کام کیے. اچھا, اب جو دور جدید ہیں اس کے اندر, تو یوں کہہ لیں کہ اب تو ایک جملہ بولا جاتا ہے نا کہ اب پوری دنیا ایک گلوبل ولیج ہے.
ایسے
گلوبل ولیج یعنی عالمی گاؤں, یعنی پوری دنیا ایک گاؤں ہے, لیکن اس گاؤں میں ساری دنیا ہی ہے.
ساری دنیا.
کیوں؟ اس لیے کہ اس ایک موبائل کے اندر اگر آپ آسٹریلیا کے بارے میں کچھ چاہتے ہیں تو وہ بھی اسی سے نکل آئے گا, اگر آپ امریکہ کے بارے میں چاہتے ہیں وہ بھی اسی میں سے نکل آئے گا, اگر آپ افریقہ کے بارے میں چاہتے ہیں وہ بھی اسی میں سے نکل آئے گا, آپ دنیا کے کسی آخری جزیرے کو بھی دیکھنا چاہیں تو وہ بھی اسی میں سے آپ کو مل جائے گا. اچھا, دنیا کے بڑے سے بڑے عالم کی کتاب اور ان کی تقریر جو جس کی دستیاب ہو وہ آپ کو یہاں مل جائے گی. بلکہ ہو سکتا ہے کہ کراچی کی ایک ایک گلی آپ چھان ماریں, یعنی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے کراچی, اس کی ایک ایک گلی چھان ماریں اور آپ کتابیں جمع کریں, ایک ایک گلی سے کتابیں جمع کریں, اس کے بعد بھی جو کتابیں آپ کو یہاں سے مل جائیں گی نا, وہ اس پورے شہر کی ایک ایک گلی کی جمع کردہ کتابوں سے بھی زیادہ ہوں گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کے زمانے میں تو یہ چھوٹا شہر بڑا شہر یہ چکر ہی نہیں ہے. آپ نے یہاں بیٹھے بٹھائے اگر جامعہ الازہر سے بھی پڑھنا ہے نا, تو اس کے بھی اسباب و ذرائع موجود ہوتے. اگر آپ نے جامعہ الازہر کے شیخ الازہر ہے, اگر آپ نے ان کی تقریر سننی ہے تو وہ بھی آپ کو یہی مل جائے گی. اگر آپ نے کسی اور کوئی محدث اعظم دنیا ہو اور محدث اعظم دنیا کی تقریر سننی ہے نا, وہ بھی آپ اپنے چھوٹے سے شہر میں بیٹھ کے آپ سن سکتے ہیں, بشرطے کہ نیٹ موجود ہو اور آپ جو ہے وہاں پر اس کو سن سکیں. تو اب جو ہے اب اتنا وسعت آ گئی ہے, تو یہ چھوٹے بڑے شہر ہونے کا ڈسٹینس جو ہے نا, فرق جو ہے یہ ختم ہو چکا ہے.
ماشاء اللہ, بہت خوب مفتی صاحب. امید ہے کہ اگر کسی کے دل میں ایسا کوئی خیال تھا, کوئی وسوسہ تھا, بعض اوقات ہوتا ہے طلبہ کرام ہوتے ہیں چونکہ بہت زیادہ ٹریول نہیں ہوتا, انٹریکشن نہیں ہوتا, تو بعض اوقات گھبراہٹ ہوتی ہوگی, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے پاس جو وسائل ہیں ان کا بہترین اگر آپ استعمال کر لیتے ہیں تو تو آپ بھی فقی الاثر بن سکتے ہیں، جو چاہیں آپ بن سکتے ہیں۔ تو ہمت مرداں مدد خدا، تو ہمت کرنی ہے، بڑی سوچ رکھنی ہے، اور خالی سوچنا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ کوشش بھی کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ عزوجل آپ کہیں پر بھی ہوں گے، دین کا جتنا بڑا کام کرنا چاہیں اللہ کی رحمت سے کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مفتی صاحب، ایک ایسی چیز ہے جو تقریباً ہر اسکول میں بھی ہوتی ہوگی، مدارس میں بھی ہوتی ہوگی، کہ بعض اوقات کبھی استاد صاحب کی طبیعت ناساز ہے، یا کبھی کوئی اور میٹنگ ہے، کبھی کوئی اور مصروفیت ہے، کسی بھی وجہ سے ایک آدھ پیریڈ جو ہے وہ خالی رہ جاتا ہے۔ اب اس سے پہلے بھی ایک دو پیریڈ تھے وہ پڑھ لیے، آخر کے بھی ایک دو تھے وہ پڑھ لیے، تو ہفتے میں ایک آدھ دفعہ، 15 دن میں کچھ نہ کچھ اوقات جو ہے وہ بچ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کا ایک کوئسچن تھا کہ طلباء کرام اس طرح کے جو فارغ اوقات ہیں ان کا کیا ایسا بہترین استعمال کریں، اور کس طرح سے کریں کہ یہ ان کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہو۔
یہ صحیح کہہ رہے آپ کہ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کسی دن کو پیریڈ خالی ہے، 6 پیریڈ ہیں، 8 پیریڈ ہیں، اس میں سے ایک خالی ہو گیا، اچھا ایک دن نہیں ہے تو 2-4 دن میں خالی ہو، ہفتے میں خالی ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ دار و مدار ہے سوچ کے اوپر۔ اگر یہ سوچ بنی ہوئی ہے نا کہ مجھے اپنا وقت کسی صورت ضائع نہیں کرنا، تو پھر آدمی اس وقت کو بھرپور طریقے سے استعمال کر لیتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ اگر ایک پیریڈ خالی ہے، جیسے تیسرا پیریڈ آپ سمجھ لیں کہ خالی نکل آیا، تو آپ تیسرے پیریڈ میں کیا کریں گے؟ نمبر ایک، جو سبق آپ نے پڑھنا تھا اور نہیں پڑھ سکے، اس کتاب کا جو حاشیہ ہے وہ پڑھ لیں۔
صحیح۔
نمبر دو، اس کتاب کے پچھلے اسباق کی دہرائی کر لیں۔ نمبر 3، اگلے سبق کی عبارت تیار کر لیں۔ نمبر 4، آپ اپنی دیگر کسی بھی کتاب کی دہرائی کر لیں۔ نمبر 5، کسی بھی فن میں، علم میں آپ کمزور ہیں، اس کی کتاب پڑھنا شروع کر۔ نمبر 6، آپ نے خارجی مطالعے کے لیے اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی کتاب رکھی ہوئی ہے، تو آپ اس کتاب کا مطالعہ شروع کر۔ تو بات یہ ہے کہ اگر یہ ذہن ہے نا کہ مجھے باہر صورت اس طرح کا اپنا وقت جو ہے نا کسی اس میں استعمال میں لانا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اور یہ میں آپ کو عرض کروں، یہ میں اپنا پریکٹیکل آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی کہ یہ ساری چیزیں یہ میں نے کی ہوئی ہیں باقاعدہ۔ جن جامعات کے اندر میں نے پڑھا ہے وہاں پیریڈ خالی ہونا بہت کم ہوتا تھا، لیکن اگر کبھی خالی ہوتا تھا، جیسے اگر جلالین کا پیریڈ خالی ہو گیا تو میں جلالین کا حاشیہ پڑھ لیتا تھا، ہدایہ کا پیریڈ خالی ہوا تو ہدایہ کا حاشیہ پڑھ لیا، شرح ملا جامی کا پیریڈ خالی ہوا تو میں نے اس کا حاشیہ پڑھ لیا۔ اچھا، اگر حاشیہ پڑھ کے ہی تیاری کی ہوئی ہے تو اگلے سبق کی عبارت تیار کر لی۔ اچھا، یا یہ ہے کہ پچھلے اسباق کی دہرائی کر لی۔ ہر علم کے اندر یہ ہوتا ہے، لیکن درس نظامی کا ایک جدا تجربے کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ اس میں پچھلے اسباق کو دہراتے رہنا یہ اسے مضبوط کر دیتا ہے۔ صرف جو سبق پڑھنے وہ پڑھ لیا، اگلا پڑھ لیا، پیچھے والے نہیں پڑھے، نہیں، آپ پیچھے سے اس کی دہرائی جاری رکھیں، اور جب مکمل ہو جائے پھر دوبارہ پیچھے سے شروع ہو جائے۔ جتنی زیادہ کسی کی دہرائی ہوگی، اتنا زیادہ اس کی وہ کتاب، اس کا فن اور اس کا علم مضبوط ہو جائے گا۔ تو میں اس طرح پتہ نہیں اپنی کتنی کتابوں کی دہرائی کرتا تھا، اور آلویز کرتا رہا، میں نے پتہ نہیں جلالین کا کتنا حصہ اس طرح پڑھا، ہدایہ کا کتنا حصہ اس طرح پڑھا، شرح ملا جامی کا حصہ پڑھا، اچھا مختصر المعانی کا جو ہے نا وہ اسی طریقے سے کافی سارا حصہ بار بار جو ہے نا وہ پڑھتا رہا، اچھا دوسر البلاغہ میں نے نہیں پڑھی ہوئی تھی، تو میں نے خالی پیریڈ کے لیے رکھی ہوئی تھی کہ جس وقت کوئی پیریڈ خالی ہے نا، دوسر البلاغہ نکال کے پڑھنا شروع کر دی، اس کو حل کر لیا، اس کا حاشیہ پڑھ لیا، جیسے تیسے کر کے اس کو سیٹ ویٹ کر لیا۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز ہوتی تھی کہ ہم اپنی کتابیں استعمال کرتے تھے تو اس کے اوپر حاشیہ لکھ لیتے تھے، استاد صاحب جو بیان کرتے تھے تو شرح کے الفاظ لکھ لیتے تھے، تو اب اگر پیریڈ خالی ہوا تو فوراً پیچھے صفحے پلٹ کے دیکھ لیا بھی استاد صاحب نے کیا بیان کیا تھا، اور اس کو ہمیں دہرا لیا۔ اچھا، اس کا نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ اگر ہمارے استاد صاحب کوئی چیز پوچھتے نا کہ بھائی میں نے یہ والی چیز بیان کی تھی تو میں نے کیا بیان کیا تھا اس کے اوپر، تو میں الحمدللہ میں بتا دیتا کہ استاد صاحب فلاں جگہ پہ آپ نے یہ بات کہی تھی۔ استاد صاحب کہتے واہ بھی کیا حافظہ ہے، حالانکہ وہ کیا حافظے کا عمل 10% ہوگا، 90% یہ تھا کہ میں پیچھے کی دہرائی کرتا رہتا تھا۔ تو وہ دہرائی کی وجہ سے میرے لیے تو کل وہ دہرائی کے اندر گزر گیا، استاد صاحب کے لیے 6 مہینے پہلے گزرا ہے، میری دہرائی میں کل گزرا ہے، تو میرا حافظے نے تو کل والی چیز کو بتایا ہے، استاد صاحب کی نظر کے اندر میں نے 6 مہینے پرانی والی چیز کو میں نے بتا دیا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ فارغ وقت میں، فارغ خالی پیریڈ کے اندر ان میں سے کوئی نہ کوئی کام کیا جائے، اگلی عبارت تیار کر لیں، حاشیہ پڑھ لیں، پچھلا سبق پڑھ لیں، پچھلے سبق کی دہرائی کر لیں، کمزور مضمون کو دہرا لیں، خارجی مطالعے کی کتاب پڑھ لیں، تو اس طریقے سے اسے استعمال میں لایا جائے۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت سارے طلباء کرام کے لیے رہنمائی ہوگی آپ کی ترغیب کے لیے عرض کرتا ہوں، دو رسائل مجھے یاد ہیں کہ ہماری کوئی ایسی وقفہ تھا، کوئی چھٹیاں تھیں، تو آپ نے کہا تھا کہ چھٹیاں ہو رہی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ رسائل آپ لوگ پڑھ لیں، تو الاحلى من السكر اور حاجز البحرین، مجھے آج تک یاد ہے، آلموسٹ 23 ایئرز ہو گئے ہوں گے، تو وہ انہی اوقات میں آپ نے ساری کلاس کو ہماری ترغیب دی اور اس میں جو ابحاث تھی اس کا کچھ نہ کچھ مفہوم آج بھی زندہ ہے۔ تو اس طرح سے اگر ہم کریں اور کوشش کریں تو آپ یقین کریں کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو ٹائمنگز ہیں، چھوٹے چھوٹے پیریڈز ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ ہم پڑھ کے بہت زیادہ چیزیں جو ہے وہ سیکھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ مفتی صاحب، عالمگیر جیسے مسائل ہوتے ہیں نا، تو ایسی اگر جامعات المدینہ کا عالمگیر مسئلہ ہم ٹاپ 3 کریں تو ان میں سے شاید ایک ہوگا عبارت کیسے مضبوط کریں،
عربی عبارت صحیح کیسے،
عربی عبارت کیسے صحیح کریں۔ اچھا، بعضوں کے ساتھ تو یہ 2 سال کا مسئلہ ہے، بعضوں کے ساتھ خامسہ تک کا ہے، بعض بیچارے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دور حدیث تک اس مسئلے کا شکار ہے اور وہ پاؤں کی بیڑی ہیں، تو کوئی ایسا حل ارشاد فرما دیں کہ ہر درجے کے طلبہ ہوں گے ہمارے سامنے اس وقت موجود، عبارت کیسے مضبوط کریں۔
عبارت کی بنیاد 2 چیزوں پہ ہے، ایک صرف، ایک نحو، یہ 2 علم ہیں، ان 2 سے عبارت بنتی ہے ساری کی ساری۔ آگے جو دیگر جتنے بھی علوم ہوں گے نا، وہ ترجمہ کروائیں گے، وہ تشریح کروا دیں گے، لیکن جو نفس عبارت پڑھنی ہے، عربی عبارت پڑھنی ہے، ٹیکسٹ پڑھنا ہے، ٹیکسٹ، وہ صرف اور نحو کے اوپر ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو اپنا ذاتی واقعہ بتاتا ہوں، میں درجہ ثالثہ میں پہنچ گیا اور میری صرف مضبوط نہیں تھی۔ اچھا، اس کے کچھ اور اسباب تھے کہ وہ مجھے ذرا زیادہ فاسٹ فارورڈ جو ہے نا وہ چلا دیا گیا، میری صرف کمزور تھی۔ اچھا، ایک بات، نحو کا اتنا ایشو نہیں ہوتا تھا، وہ میں نے شروع سے صحیح پڑھی، لیکن میں نے اس کو حل کیسے کیا، بس وہ بتا دیتے، مجھے آئیڈیا ہوا کہ میری صرف کمزور ہے تو اب میں اس کو کیا کروں، اور مقصد تھا عبارت درست کرنا۔ ٹھیک ہے، صرف کے اندر 2 حصے ہیں، ایک حصہ ہے ٹیکنیکل اور اس کی مباحث کے حوالے سے، جیسے مراح الارواح، یعنی خاصیات ابواب کی جو کتاب ہے نا، کہ باب استفعال کے اندر طلب ماخذ کا مادہ ہے، یہ تھوڑا سا یہ سمجھتے ہیں طلبہ سارے۔ اچھا، اس کا تعلق عبارت کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق تو سمجھنے کے ساتھ ہے نا، استغفار کا مطلب ہے مغفرت مانگنا، طلب کرنا، تو اس کا عبارت صحیح ہونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، عبارت صحیح ہونے کا تعلق ہے صرف اور نحو کے ساتھ۔ میں نے 2 کام کیے، صرف کے لیے میں نے اپنے ایک دوست کو لیا، ماہ رمضان کی چھٹیاں تھیں 1.5 مہینے کی نا، تو یعنی رمضان اور 15 دن اس سے پہلے، 15 شعبان کو چھٹیاں ہو جاتی، تو 15 دن وہ تھے، باقی آگے رمضان تھا۔ میں نے ایک دوست کو لیا، اس کی بھی صرف کمزور تھی، میں نے اس سے کہا دیکھیں صرف کی روح ہے گردانے، دربا دربا دربو دربا دربا تا دربا درب تا درب تما درب تم درب تی درب تم نہ درب، یہ سارا۔ میں نے کہا یوں کریں گے، آپ ایک گردان پڑھنا، جیسے دربا ماضی معروف کی، میں اس کا ماضی مجہول پڑھوں گا، دوریبا 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 دوریبو دوریبا دوریبا تا دوریبا نا، اگلی گردان مضارع معروف کی میں پڑھوں گا، یدریبو یدریبانی یدریبو نہ تدریبو تدریبانی یدریبنا، اور مضارع مجہول تم پڑھنا، یدرب یدربانی یدربونا یدرب تدرب تدربانی یدربنا۔ یوں کر کے ہم نے کیا کیا کہ جو داربا یدربو سے شروع ہوتا ہے نا کام، یعنی کہ صحیح کے ابواب، اس کے بعد محموز کی گردانیں، پھر معتل اللام معتل الفا معتل العین اس کی گردانیں، اجوف لفیف کی گردانیں، یہ بندی سارے، ایک گردان ماضی کی میں پڑھتا تھا، اس کی مجہول وہ پڑھتا تھا، ایک نفی جہد بلم کی میں پڑھتا تھا معروف، اور ایک نفی جہد بلم کی مجہول وہ پڑھتا تھا۔ ہم ایک دن میں بیٹھ کے کو 25-30 گردانیں دہرا دیتے تھے، ایک دن، 2 دن، 3 دن، مجھے یاد پڑتا ہے بیٹھے ہم 1.5 مہینے کے لیے تھے، لیکن شاید ہم نے 20 دن گردانیں پڑھی ہوں گی، لیکن ٹوٹل ابواب بشمول، یعنی کہ احمرہ احمرہ احمرو احمرت احمرتا احمررنا، یعنی کہ جو پیچیدہ اس میں آ جاتی ہے وہ بھی، ٹھیک ہے نا، تو ہم نے وہ والی گردانیں بھی پڑھ دی۔ اب ہوا کیا کہ یہ ساری گردانیں زبان سے اتنی ادا ہو گئیں کہ اگر عبارت کے اندر ایک اعراب بھی نہ لگا ہو نا، تو ہماری زبانیں اتنی پکی ہو گئی تھی اس کی کہ وہ پڑھتی اس کو ویسے تھی۔
سبحان،
ٹھیک ہے، یہ ہو گیا صرف۔ اب آگے نحو، نحو کا کیا کیا ہم نے، نحو میں پڑھی نحو میر، نحو میر کو میں روزانہ گھر سے جامعہ پیدل جاتا تھا اور پیدل واپس آتا تھا. میں جاتے اور آتے کے دوران نحو میر کو روزانہ ایک مرتبہ پڑھتا تھا.
زبانی
یاد کی تھی میں نے.
واہ,
چھوٹی سی تو ہے وہ, یعنی ہے چند صفحات ہیں. جاتے ہوئے آتے ہوئے میں پوری زبانی پڑھ لیتا تھا. اگلے دن پھر پڑھ لی, اگلے دن پھر پڑھ لی, اگلے دن میں نے پتہ نہیں 30 مرتبہ یا 60 مرتبہ پڑھی ہوگی.
واہ.
لیکن اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جب اس کے بعد ہم نے وہ شروع کی نا شرح مئات عوامل, اب شرح مئات عوامل پہ ترکیب کرنی ہے. اب ترکیب کے اندر صرف کا حصہ تو پہلے ہی ہم بالکل سمیٹ کے بیٹھے ہوئے تھے. اچھا, اب جو نحو تھی نا اس میں یہ ممکن نہیں تھا کہ مجھے نحو کا یہ پتہ نہ ہو کہ یہاں پر اصول اس کا لگتا کیا ہے. اعراب لگانا ہے وہ تو تھوڑی سی پریکٹس چاہیے, ٹھیک ہے نا, لیکن یہ کہ اصول لگتا کیا ہے وہ تو میری زبان پہ یوں کر کے جاری تھی. اب جب اس کے شرح مئات عوامل کے چند صفحے پڑھے, ساتھ میں نور الازا ہماری سیم ٹائم میں شروع ہوئی, اور ساتھ میں اصول الشاشی یہ سیم ٹائم میں شروع ہوئی, 3 عربی کتابیں. میرے خیال میں 2 ہفتے گزرے ہوں گے. ہمیں اس کا مفہوم اتنا سمجھ نہیں آتا تھا, لیکن صرف و نحو کی مجال نہیں تھی کہ اس کے اندر غلطی آ جائے, کیونکہ ادھر صرف کو اتنا دہرایا ہوا تھا, ادھر نحو کو اتنا دہرایا ہوا تھا, تو بس صرف و نحو مضبوط کی وہ دن گیا, آج کا دن آ گیا, پوری زندگی الحمدللہ سکون سے گزر گئی ہے.
کیا بات,
تو اب ہم وقف نہیں ہیں صرف و نحو کے لیے کہ ساری زندگی وقف کی ہوئی ہے صرف و نحو کے لیے, پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے, ایسے نہیں. تو یہ بڑا آسان اس کا
3 مہینے کا مراقبہ ہے سب ملا کے, ٹوٹل
3 مہینے کا اعتکاف ہے. آپ سمجھ لیں کہ آپ صرف کی ساری گردانیں پورے زور شور سے دہرا کے آپ اپنی زبان سے ادا کر دیں, نحو کی ایک کتاب ایسی زبانی یاد کر لیں, چھوٹی سی چھوٹی بالکل چھوٹی کتاب, اور اس کی جو آگے اس کی امپلیمنٹیشن ہے, جو اس کی ترکیب ہے, وہ کسی ایک کتاب کے اوپر آپ کر دیں, اس کے بعد ہمیشہ کے لیے صرف نحو کا مسئلہ ہے.
ماشاءاللہ. تو کر لو بھیا, ورنہ یا تو کر لو یا پھر ساری زندگی کرتے رہو. اور کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے, میں جن سے مخاطب ہوں وہ بڑی اچھی طرح سے سمجھ رہے ہوں گے کہ ایک کانٹا ہے جو ہمیشہ ہی چبھ رہا ہے, تو اس کانٹے کو ایک دفعہ نکال دیں, اور کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے, تھوڑی سی کوشش ہے, ہمت ہے, توجہ دینے کی بات ہے, اور عبارت اگر ٹھیک ہو گئی تو سمجھے کہ یہ تصوف کی پہلی منزل ہے, ساری منزلیں آگے پھر آسان ہیں. تو اللہ پاک تمام طلباء کرام کو توفیق عطا فرمائے, اور جو بھی پڑھنے کے مشکلات ہیں یاد کرنے کی ہیں آسان فرمائے, اور ہمارا سینہ کشادہ ہو, اور بہترین انداز پر ہم اپنی درس نظامی کے ایام کو گزارنے میں کامیاب. ہمارا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. آخر میں ہم ایک قرآندازی کیا کرتے ہیں, لیکن آج 2 کریں گے. ایک قرآندازی کریں گے, قرآندازی میں جس کا نام نکلے گا اس طالب علم کو کتاب جو ماشاءاللہ مفتی صاحب کی تحریر کردہ ہے وہ تحفے میں بھیجی جائے گی, جو ہمارے ناظرین طلباء کرام ہیں. اور ایک پرچی جو ہے یہاں پر حاضرین جو جامعۃ المدینہ فیضان بغداد میں موجود ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ تحفتاً پیش کی جائے گی. تو مفتی صاحب کے ہاتھ سے جو ہے وہ پرچی جو ہے وہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں, مفتی صاحب نام بھی اناؤنس فرمائیں گے, کس خوش قسمت کا نام نکلتا ہے, اور اس کتاب پر مفتی صاحب کے دستخط بھی ہوتے ہیں, کوئی ایک نصیحت کی بات بھی انشاءاللہ لکھوائیں گے.
یہ ہے عدنان عطاری, جامعۃ المدینہ فیضان مہر علی شاہ, اسلام آباد, پاکستان, درجہ رابعہ, 4th year.
ماشاء اللہ, چلیے جی, پاکستان کے اس کونے سے اس کونے تک یہ پہنچے گا, انشاءاللہ ضرور پہنچے گا. یہاں حاضرین جو طلباء کرام ہیں ان کے لیے بھی ایک پرچی, دیکھتے ہیں جی یہاں خوش قسمت کون ہے جس کا نام نکلے گا, کون کتنے خوشو خضوع سے بیٹھا ہوا ہے اور کتنی توجہ ہے, کس کا نام آتا ہے.
دورۃ الحدیث فیضان بغداد, ساجد علی بن عبد الخالق.
ماشاء اللہ, یہاں ہیں ساجد علی, چلیے جی ماشاء اللہ, ان دونوں کو جو ہے وہ کتابیں جو ہے وہ پیش کی جائیں گی. آئیے اب آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں کہ لاسٹ ایپیسوڈ میں جس طالب علم کی کتاب بطور تحفہ جو ہے وہ ہم نے روانہ کی ان تک پہنچ گئی, ان کے کیا تاثرات تھے, آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں.
راہ علم ہے یہ, راہ علم ہے یہ, راہ علم ہے.
میرا نام محمد وقاص بن مجاہد ہے, میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ ملتان میں 3rd year میں زیر تعلیم ہوں. میں نے راہ علم کے مسافر میں پارٹیسپیٹ کیا تھا, جس پر مدنی چینل کی ٹیم اور مفتی صاحب کی طرف سے مجھے یہ کتاب رب کی عزت موصول ہوئی. انشاءاللہ اس کو منیت کرتا ہوں کہ حصول علم کے لیے افل تاخیر پڑھوں گا.
راہ علم ہے یہ راہ علم ہے یہ راہ علم ہے.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انشاءاللہ عزوجل نیکسٹ ایپیسوڈ میں مزید کوسچنز ہوں گے، لیکن ان میں اکثر کوسچنز ہم طلباء کرام ہی کے شامل کرتے ہیں. اللہ پاک قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
راہ علم ہے، راہ علم ہے، راہ علم ہے، یہ راہ علم ہے، یہ راہ علم ہے.